আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা কামা ওয়ারাদা ফি সূরাতিল বাকারা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهرا أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إلى قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم সাদাকাল্লাহুল আজিম। রাব্বি ইশরাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। আল্লাহুম্মা রাব্বানা আলহিমনা রুশদানা ওয়া আইযনা মিন শুরুরি আনফুসিনা। আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কা হাক্কান ওয়ারযুকনা ইত্তিবাআহু ওয়া আরিনাল বাতিলা বাতিলান ওয়ারযুকনা ইজতিনাবাহু। اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين। محترم حضرات اور معزز خواتین, الحمدللہ اسلامی مہینے کا یہ آخری اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ذوالحجہ, خاص طور پر حج اور قربانی کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان والوں کی عظیم قربانی کی یاد منائی جاتی ہے۔ اسی طرح انہی کی جاری کردہ یہ حج کا نظام جو بحمدی تعالی مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع ہے, الحمدللہ اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ جو عشرہ ہے ذوالحجہ کا, اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں, خاص طور پر اس میں خصوصی اہتمام کے ساتھ عبادات کا تذکرہ, دن کی عبادت کا تذکرہ خاص طور پر موجود ہے۔ لہذا علماء میں اس حوالے سے بڑی بحث ہے کہ کون سا عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے, ذوالحجہ کا یہ ابتدائی 10 دن یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ اس حوالے سے بڑی زبردست گفتگو ہے, بحث و مباحثہ ہے, اس کی تدبیق کی پھر علماء نے اس اعتبار سے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے اس میں رات کی عبادت زیادہ فضیلت والی ہے, نوافل کی اگر بات کی جائے, فرض کی نہیں۔ رات کے وقت جاگنا, شب قدر کی تلاش, خاص طور پر وہ گویا رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ لیکن ذوالحجہ کا یہ جو عشرہ ہے اس میں دن کی عبادت خاص طور پر بڑی اہم ہے, اور ظاہری بات ہے دن میں جو عبادات ہو سکتی نفلی عبادات, اس میں نماز ہے اور روزے کی عبادت ہے جو خاص طور پر ان دنوں میں کی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر 9 ذوالحجہ کا روزہ, اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ 9 ذوالحجہ اور 10 محرم کا روزہ سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں نفلی روزوں کے اعتبار سے۔ 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ مجھے اپنی رب کی ذات سے امید ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے گا اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ گویا فضیلت ہو گئی, خاص ثواب کا تذکرہ آ گیا. لیکن ابتدائی 9 دنوں میں ذوالحجہ کے روزہ رکھنا, عبادات کرنا بہت پسندیدہ ہے. البتہ 10 ذوالحجہ کا روزہ نہیں ہے, یہ قربانی کا دن ہے, ایام تشریق میں سے بڑے دنوں میں سے ہے. اور اس دن سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بنی آدم کا اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا, جانوروں کی قربانی پیش کرنا, خون بہانا اللہ کی راہ میں, خاص طور پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, یہ ہے فضیلت والا عمل. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان تمام ہی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ذوالحجہ کے اس عشرے کی فضیلت کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان عظیمت کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے ابتدائی 15 منٹ میں, اور آخر میں بھی انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں. حکمت قربانی, یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کی اصل حکمت, اس کی روح کیا ہے, اس پر بات کی جائے گی. جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں, سورۃ البقرہ کا 15 رکوع ہے, طویل رکوع ہے, ہو سکے تو اس کا مطالعہ کر لیجئے گا, جتنا وقت ہوا انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, تو انہوں نے ان تمام باتوں, تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی. قال انی جائلک للناس اماما, اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. امام الناس کا لقب پایا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم قربانیاں دے کر. داستان عظیمت کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کیا جائے گا. فرمایا قال ومن ذریتی, سوال کیا ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام میری اولاد کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین, یہ فیصلہ امام الناس کا, عظمت کا, فضیلت کا, تمہاری اولاد میں سے ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا جو تمہاری اولادوں میں سے شرک کرنے والے ہیں, ظلم کرنے والے ہیں. اب ظاہر باتیں سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ یہ تم اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے کہتے ہو لیکن تم شرک کر رہے ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین, میرا یہ وعدہ تمہاری اولاد میں سے ظالموں کے لیے نہیں. لہذا وہ کون سی آزمائشیں تھیں جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی, یہ ہے وہ داستان عظیمت جس کا آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ پہلا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں آزمائش کے لیے پیدا کیا. یہ ہے انتہائی اہم لطیف نقطہ قرآن حکیم کا کہ ہم سب یہاں بھیجے گئے ہیں, آئے نہیں ہیں, لائی حیات آئے, قضا لے چلی چلے, اپنی مرضی سے آئے تھے نہ اپنی مرضی چلے, گویا ہم تو بھیجے گئے ہیں. اور بھیجا کس نے ہے؟ رب سبحانہ و تعالیٰ نے. اور اس دنیا کی زندگی میں ایک مخصوص وقت ہے, اسپیسیفک ٹائم ہے جو ہمیں دیا گیا, اور اس وقت کے دوران ہم نے اپنی ورث منوانی ہے, اپنی قیمت لگوانی ہے, اپنی حیثیت منوانی ہے. یہ ہے دنیا کی زندگی کا امتحان. لہذا سورۃ الملک کی یہ آیت کریمہ کئی مرتبہ ریفرنس میں آئی ہے, بار بار پڑھنے جانے کے قابل ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا, اس لیے تخلیق فرمایا, لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تمہیں جانچے, تمہارا امتحان لے, تمہیں پرکھے. ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. کویا دنیا کی زندگی, یہ گیون ٹائم جو ہمیں دیا گیا, کسی کو 50 سال, 60 سال, 70 سال, 6 لاکھ گھنٹے, 10 لاکھ گھنٹے دیے اللہ پاک نے. منٹس میں کنورٹ کر لیجئے, سیکنڈ میں کر لیجئے, بہرحال آورز ہیں, ورکنگ آورز ہوتے ہیں, کچھ کریڈٹ آورز ہوتے ہیں, اسی طرح گیون آورز ہیں, گیون گھنٹے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں آزمائش کے لیے. 6 سے 10 لاکھ گھنٹے سے زیادہ ہماری ایوریج ایج نہیں رہی اب, اتنے ہی اللہ پاک نے ہمیں آزمائش کے لیے اوقات کار دی ہیں. تو پہلا نقطہ, تمام انسانوں کو اللہ پاک نے آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا. دوسرا نقطہ بڑا دلچسپ ہے کہ اس آزمائشی وقفے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں, قرب سے قریب، قربت، جس کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، کوئی عزت، کوئی شرف، کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ دینا چاہتے ہیں، اس کو مزید آزمائشوں سے گزارتے ہیں. یہ دنیا میں مزید آزمائشیں آتی ہیں اہل ایمان پر. اب جتنا زیادہ وہ آزمائشوں پر ثابت قدم رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے. لہذا اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے پیغمبر جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، ان سب کو اللہ پاک نے جانچا، پرکھا، امتحان لیا، اور وہ جتنا زیادہ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، اللہ کی قربت حاصل کرتے چلے گئے. لہذا اس میں عظیم ترین ناموں میں سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہمارے سامنے، تمام انسانوں کا امام، امام الناس، ہندو بھی ان کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، ہمارے تو جد امجد بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. جب پوچھا تھا ان قربانیوں کے بارے میں، ما ہذہ اضاحی یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. تو گویا حدیث میں بھی سیدنا ابراہیم کو اپنا باپ قرار دیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ کی داستان عظیمت کو سمجھیے، تب یہ قربانی واقعتاً قربانی ہے جو ہم کرتے ہیں. لہذا یہ آزمائشیں کس کس اعتبار سے ہیں؟ سب سے پہلی آزمائش جو کسی بھی انسان کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس خاندان میں، جس معاشرے میں اس نے آنکھ کھولی ہے، وہ کس طرح کے عقائد اور اعمال کرنے والے ہیں. لوگوں کی میجورٹی، عوام الناس کی اکثریت وہ ہے کہ جو اکثر و بیشتر ان عقائد اور ان اعمال کو، ان تھاٹس کو فالو کرتی ہے کہ جو اس کو والدین کی طرف سے ملتے ہیں. اب اگر والدین مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں بھی ایمان اور اسلام کی توفیق مل جاتی ہے. لیکن اگر ماں باپ خدا نہ خواستہ مشرک ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، تو لوگوں کی میجورٹی وہ ہے جو اپنے ماں باپ ہی کو فالو کرتی ہے، تو ہندو بن جاتی ہے، مجوسی بن جاتی ہے، یہودی ہو جاتی ہے، عیسائی ہو جاتی ہے. اس پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. پیدا ہوتے ساتھ ہمارے کان میں اذان دی گئی، اللہ اکبر، عظیم نعرہ اللہ اکبر کا ہمارے کان میں سنایا گیا. لیکن لوگوں کی میجورٹی غور و فکر نہیں کرتی کہ یہ عقیدہ، یہ ڈاگما، یہ سیٹ آف بلیوز، یہ عقائد، یہ اعمال درست بھی ہیں یا نہیں. لہذا پہلی آزمائش سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بنی کہ جس گھر میں، جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے، جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی، وہ ہر طرح کے شرک میں ملوث تھا. سیاسی شرک بھی موجود، مذہبی شرک بھی موجود، ہر طرح کی ایکسپلائٹیشن وہاں موجود تھی. خود گھر میں، جس گھر میں پیدا ہوئے، وہ باپ جو ہے وہ بت بناتا بھی ہے، بت فروش بھی کرتا ہے، اور بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے. ایک نظام تھا پورا اس بت پرستی یا مشرکانہ نظام کے تحت. بادشاہ سلامت، نمرود جو ہے وہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو ایسے مذہبی طبقات کی ضرورت تھی کہ جو ان کو سپورٹ کریں، اور اس میں نمایاں ترین نام آذر کا تھا. لہذا آذر اس پورے نظام میں بڑی حیثیت رکھتا تھا، بہت بڑا پروہت تھا، بہت بڑا ایک پادری، پروہت یا پنڈت جس طرح ہوتے ہیں، ایک نظام میں ان کی حیثیت تھی. لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش یہ ہوئی کہ بلائنڈ فالوورز، اندھی تقلید کرتے ہیں اپنے باپ کے دیے ہوئے عقیدے نظام کی، یا سوال کرتے ہیں. لہذا سوال کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، ما ہذہ تماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ تم پوجا کرتے ہو بتوں کی، تو یہ کیا تم نے تماثیل، کچھ مورتیاں بنائی ہوئی ہیں جن کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو، ڈنڈوت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، میری سمجھ میں تو نہیں آتا. یہ جواب تھا قوم کا، وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ معبود ہے یا نہیں، کچھ دیتے ہیں نہیں، ہم نے دیکھا ابا جان، دادا جان یہ کر رہے تھے. وجدنا علیہ آبانا، وی آر دا فالوورز، ہم نے تو دیکھا ابا نے ایسے کیا، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ دلیل تھی قوم کی. انہوں نے کہا نہیں، یہ معبود نہیں ہے. ان میں سے بعض ایسے تھے جو چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بعض وہ تھے جو بادشاہ نمرود کی پوجا کیا کرتے تھے. لہذا سب کو انتہائی حکیمانہ انداز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت ایمان دی. پہلے تو اپنے باپ کو دی، باپ سمجھ گیا کہ یہ میرا بیٹا بڑا ذہین آدمی ہے، اس کو میں بیوقوف نہیں بنا سکتا جیسے عوام الناس کو بیوقوف بنایا. نصف لی و نصف لک ھذا قوم الجاہلون، یہ اصول ہمیشہ سے ہے، آدھا ہمارا آدھا تمہارا، یہ قوم جاہل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی بھی پوجا کر لیں گے، گائے کی پوجا کریں گے، آزائے تناسل کو معبود بنا لیں گے، معاذ اللہ. یہ سارے ایسے بیوقوف، یہ اکثر و بیشتر لا علم جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں بس وہ پوری کر دو، اللہ اللہ خیر صلاح، پھر ان کو جیسے چاہو ایکسپلائٹ کرو. یہ عوام الناس کی اکثر و بیشتر جو ہے صورتحال ہوتی ہے. لہذا اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرا بیٹا جو سوال کر رہا ہے وہ بڑا اہم ہے. پہلے تو اس نے ریئیکشن یہ ظاہر کیا، واہجرنی ملیا، فوری طور پر میرے گھر سے نکل جاؤ، میرا گھر چھوڑ دو. اب محبتیں انسان کی فطرت میں ہے، ماں باپ کی محبت، گھر کی محبت، خاندان کی محبت، وطن کی محبت، اپنی جان کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، کاروبار کی محبت، یہ ساری محبتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں. ان تمام تر محبتوں کو قربان کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے. لہذا پہلا ہی امتحان نوجوان کے لیے، واہجرنی ملیا، نکل جاؤ میرے گھر سے. کہا جاتا کسی نوجوان کو اگر گھر سے نکلنے کا حکم ملے تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، فائنینشل سپورٹ کہاں ہوگی، گھر نہیں ہے، کھائیں گے کہاں سے. لیکن سیدنا ابراہیم نے اپنے والد کو جواب دیا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ، اب رہ نہیں سکتا اس مشرکانہ عقیدے کے تحت، لیکن سأستغفر لك ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، وہ بڑا مہربان ہے، ہو سکتا ہے آپ کو معاف کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کو توفیق ایمان کی توفیق عطا فرما دیں. گھر چھوڑ دیا سیدنا ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام. اگلا مرحلہ قوم کا ہوتا ہے، دوستوں کا ہوتا ہے، کہ اگر گھر سے نکال دیا جائے تو دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، ان کو بھی دعوت ایمان دی، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی سیدنا ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام. سورہ انعام میں اللہ پاک نے تذکرہ، ان لوگوں کے پاس گئے کہ جو ستارے کی پوجا کرتے تھے، اکثر و بیشتر سابی نسل تھے، سابی یہ ستارے کی پوجا کرنے والے تھے. کہا ھذا ربی، ہاں شاید یہ میرا رب ہے، لیکن جیسے ہی سورج نکلا تارے بھاگے، دنیا والے سارے جاگے، تو انہوں نے کہا یہ تو ستارہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، یہ رب نہیں ہے. اسی طرح ان کے پاس گئے کہ جو چاند کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے کہا ھذا ربی، ہاں شاید یہ میرا رب ہے، لیکن چاند کی تو روشنی اپنی نہیں ہے، وہ تو ریفلیکٹر ہے، جیسے ہی سورج نکلتا اس کی روشنی ماند ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا یہ رب کیسے ہو سکتا ہے. پھر سورج سب سے بڑا دیوتا، مشرکانہ عقائد میں ہمیشہ سے سورج رہا، سورج دیوتا، سورج مکھی بڑا مشہور ہے. لہذا انہوں نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، یہ زیادہ بڑا بھی ہے، اس کی وجہ سے زندگی پر سب سے زیادہ اثرات ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا، فرمایا سیدنا ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ چاند سورج اور ستارے معبود نہیں ہیں، معبود برحق وہ ہے، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اپنا رخ اس رب کی طرف کیا جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا وہ ہے، لہذا میں اس کو معبود مانتا ہوں، چاند سورج ستاروں کو معبود نہیں مانتا. وما انا من المشرکین، اور میں تمہارے ساتھ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں. ان کو بھی بڑے ہی حکمت کے ساتھ حجت تمام کر دی کہ یہ اجسام فلکی معبود کیسے ہو سکتے ہیں. اگلا مرحلہ اس عوام الناس کا تھا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو بھی دعوت ایمان دی، سمجھایا یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، یہ معبود کیسے ہیں، آبا و اجداد کو اگر تم نے پایا ہے عبادت کرتے ہوئے تو غور تو کرو. لیکن قوم جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کیا کہ ان کو دعوتیں غور و فکر دی جائے. جب سارے لوگ شہر سے باہر کسی میلے میں گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑا بت جو تھا اس کو سلامت چھوڑ دیا، اور آلہ قتل، تیشا یا توڑا، وہ اس کے کندھے پر رکھ کر آ گئے. اب یہ ایک ظاہری بات ہے، ایک سرکمٹانسز ایویڈنس ہوتی ہے، غور کرنے کے لیے ان کو موقع دیا گیا. جب قوم واپس آئی تو کوہرام مچ گیا، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم. کہنے لگے ایک نوجوان تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارے معبودوں کے ساتھ کرنے والا ہوں کچھ، اسے نہیں کیا ہوگا، اور اس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کہا جاتا ہے. سیدنا ابراہیم کو گرفتار کر کے حاضر کر دیا گیا قوم کے سامنے. سوال کیا سیدنا ابراہیم سے علیہ الصلوۃ والسلام، اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ جواب بڑا ہی حکیمانہ، بڑا خوبصورت جواب سیدنا ابراہیم کا علیہ الصلوۃ والسلام، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا. دیکھو آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے، یہ سلامت بھی ہے، اور ہماری ایجنسیز اگر جائیں گی تو کس کو گرفتار کریں گی؟ بھائی دیکھو آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے، اسی نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو، یہ ہے اصل تمہارا مجرم، اس نے کیا ہوگا. جواب دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. فرمایا سیدنا ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب یہ بول نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ تمہاری حفاظت کیوں کریں گے رہیں گے؟ کیسے یہ تمہارے معبود ہو سکتے ہیں؟ غور کرو. اور قوم پر حجت تمام کر دی کہ ہاں یہ معبود نہیں ہے، جو اپنی حفاظت نہ کر سکیں وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعوت غور و فکر پر غور و فکر کرتے، دشمن ہو گئے حضرت ابراہیم کے. حرقو، کہنے لگے جلا دو اسے، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. الٹا ہی ہوا کہ معبود مدد کرنے والا تھا، یہاں تو ہمارے معبودوں کی مدد کی ضرورت ہے. لہذا تعصب، تکبر، جالسی، حسد میں جلتے رہے، اور سیدنا ابراہیم کو موقع فراہم کیا کہ ابھی بھی باز آ جاؤ ورنہ آگ میں جلا دیا جاؤ گے. آگ جلائی گئی سیدنا ابراہیم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. اور پوری روایت تفصیلات موجود ہیں کہ ایسی آگ، خوفناک آگ، پریشرائز کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابھی بھی باز آ جاؤ ورنہ آگ میں جلا دیا جاؤ گے. اس موقع پر ظاہری بات ہے کہ ایک موقع ہوتا ہے انسان اپنی جان کی فکر کرتا. پیش کیے گئے بادشاہ سلامت کے سامنے نمرود، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. سوال کیا اس نے، تمہارا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں، مجھے پوجا جاتا ہے یہاں. کیسا زبردست جواب دیا سیدنا ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا. گویا بٹوین دا لائن صاف میسج تھا کہ میں تو اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں کہ تو مجھے قتل کر دے گا، رب وہ ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. کہا اچھا، زندگی اور موت دینے والا تمہارا رب ہے. دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کی گردن اڑا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. کہا دیکھو میرے ہاتھ میں بھی زندگی اور موت ہے، انا اخی و امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. فرمایا ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. فابوہت الذی کفر، تو مبوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا. بادشاہ کے سامنے بھی حجت تمام کی، باپ کے سامنے بھی، اسی طرح قوم کو بھی سامنے حجت تمام کی، لیکن قوم جب نہیں مانی، بالآخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ ہو ہی گیا. اور ظاہری بات ہے، آپ مصلحت کیا کہتی ہے؟ مصلحت پسند چاہے انسان ہو یا اقوام ہو یا پارٹیاں ہو، کچھ نہ کچھ مانی لو، چلو این آر او پر سائن کری دو، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہی جائے گا. لہذا مصلحت پسند کبھی بھی عزت نہیں پاتے. آج بے عزتی جو ہماری ہو رہی ہے، سب ہم جانتے ہیں کیوں ہو رہی ہے. ہمارے سروں پر جوتے ماننے والے کون لوگ تھے جو این آر او کے ذریعے پوتر ہو گئے، پاکیزہ ہو کر ہمارے سروں پر سوار رہے اور ابھی تک سوار ہیں. یہ ساری کی ساری غلطیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے سروں پر آیا. بہرحال مصلحت کا شکار نہیں ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن یہی تھا، یا تو جان دے دو یا پھر یا توحید کی دعوت کو جاری رکھو. اور اس موقع پر عقل جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں بظاہر، ان کی عقل تو یہی سمجھاتی ہے کہ ابراہیم اگر تم اپنی جان دے دو گے، شہید کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، تو دعوت اور تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ اس موقع پر ان کی بات مان لو، لیکن عشق کسی اور ہی طرف لے کے جانے والا ہے. عقل اور عشق کے درمیان یہ ہمیشہ سے جنگ رہی. عشق نے کہا نہیں، جس رب کے لیے تم دین کی دعوت دے رہے ہو، دین کا کام کر رہے ہو، اگر چاہے گا تو تمہیں بچا لے گا، اور نہیں چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی. لہذا عقل اور عشق کی اس لڑائی میں عشق حاوی رہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام، ابھی عقل سوچ ہی رہی ہے، لیکن عشق نے کہا کہ نہیں. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والا جو آپشن تھا وہ انہوں نے قبول کیا. قوم نے سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا، لیکن مسبب الاسباب رب کائنات نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا. یہ معجزہ دیکھا لوگوں نے کہ آگ نے خلیل اللہ کو، امام الانبیاء کو، ابو الانبیاء امام الناس کو نہیں جلایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن ایمان نہیں لائے. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی. انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہی مجھے ہدایت دے گا، راستہ دے گا. حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، پھر آپ اور سے ہجرت کر کے عراق سے کنان آ گئے، مصر آ گئے، فلسطین آئے، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے رہے، مراکز قائم کیے توحید کے. لیکن اگلا امتحان نسبتاً سخت تھا. جب 86 برس عمر ہوئی سیدنا ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اولاد کوئی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے رب میرے مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو بڑا تحمل والا بیٹا عطا فرمایا. سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن اگلا امتحان، اولاد کی محبت دین کے لیے، اللہ کے لیے قربان کرتا ہے یا نہیں. لہذا جیسے ہی اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی، اشارہ ملا کہ اس کو آباد کرو مکہ المکرمہ میں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جو اس وقت تک بالکل بنجر تھی، وادی غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی جو زراعت سے خالی تھی، بالکل بنجر زمین میں، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو وہاں آباد کیا. لیکن جب آباد کرنے گئے، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہاں لے کر آئے، تو یہ بالکل بنجر زمین، صحرا، ڈیزرٹ، اور ایسا کہ بالکل موت کا منہ کہا جا سکتا ہے، کہ جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پانی نہیں، کھانے کو نہیں، رہنے کو نہیں. اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کرتا رہے گا. اور ظاہر بات ہے یہ پورا واقعہ ہم نے سنائے سے اشارہ کر رہا ہوں کہ جب شدید پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے اور پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں، کبھی صفا کی طرف جا رہی ہیں، کبھی مروہ کی طرف جا رہی ہیں، یہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی تھی حضرت حاضرہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اللہ پاک نے کتنا پسند فرمایا کہ ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ عمرے اور حج میں اس کے لازمی مناسک میں شامل کر دیا. اور وہ اسپرٹ، وہ تڑپ حضرت حاجرہ کی جو تھی اپنی اولاد کے لیے اللہ پاک سے پانی مانگتے ہوئے، کتنی پسند آئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بہرحال پانی جاری ہوا، خوشی سے کہتی ہیں زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، لیکن وہ ٹھہرنے کے لیے نہیں جاری ہوا تھا، وہ پانی علامت تھی زندگی کی. لہذا قافلے وہاں سے آنا شروع ہوئے اور وہ مکہ آباد ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. خانہ کعبہ کی تعمیر کی سیدنا ابراہیم اور اسماعیل نے علیہ الصلوۃ والسلام. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ پاک سے دعا بھی کر رہے ہیں جب خانہ کعبہ کی دیوار کو اٹھا رہے ہیں، قواعد کو، بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ محنت کو قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا اور سننے والا اور جاننے والا. بہرحال 100 برس کی عمر میں دنیاوی اعتبار سے آخری امتحان کہا جا سکتا ہے کہ جو کلائمیکس تھا امتحانات کا، اپنی زندگی قربان کر دی اپنے طور پر، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوئے، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، وطن کی محبت، ساری قربان کی تو امام الناس بنے. لیکن آخری امتحان زیادہ سختر ہے. سورۃ الصافات میں اللہ پاک نے جن الفاظ میں بیان کیا، واقعہ یہ ہے کہ جو صاحب اولاد ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھ سکیں گے. جب 100 برس کی عمر میں رب کائنات نے اپنے خلیل کو آزمایا، اور آزمائش یہ تھی کہ اپنی محبوب ترین سے اللہ کی راہ میں قربان کرو، لہذا 100 اونٹ قربان کرتے ہیں، مسلسل خواب دکھ رہا ہے، اپنی محبوب ترین سے اللہ کی راہ میں ذبح کرو، قربان کرو. لہذا اشارہ سمجھ گئے خلیل اللہ، میں بھی، میری محبوب ترین سے تو میری اولاد ہے. اپنی اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فنزر مازا ترا، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، فنزر مازا ترا، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا سیدنا اسماعیل نے علیہ الصلوۃ والسلام، یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہے کلائمیکس امتحانات کا کہ باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر سر کو جھکایا، اور سیدنا ابراہیم باہر لے کر آئے مکے سے منا کی وادی میں اپنے بیٹے کو لٹایا، اور اللہ کے حکم پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آزمائش پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری حضرت ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ منظر واقعی ہے کہ سمجھنے کے اعتبار سے کیا رہا ہوگا کہ ایک اللہ کا خلیل اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان لینا تھا، اصل تو امتحان تھا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا حضرت جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور الفاظ قرآن میں کیا ہیں، سورہ صافات میں موجود ہیں، یا ابراہیم قد صدقت رویا، اے ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور یقیناً یہ بہت واضح بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن تم اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے داستان عظیمت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جیسے میں نے عرض کیا اس داستان میں جو کلائمیکس تھا اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو صاحب اولاد ہو، اور اس وقت تک حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس داستان عظیمت سے پیغام کیا ملتا ہے، میسج کیا ہے؟ یہ قربانی کی عید محض سالانہ گوشت کھانے کا ایونٹ نہیں ہے، اس عظیم قربانی کو یاد کرنا، قرب سے قربانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو قبول کیا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری دین میں عبادات کی اصل روح کیا ہے۔ روح قربانی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ، اپنی محبوب ترین شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے لیے رب کائنات نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم، ان قربانیوں کا جو تم پیش کرتے ہو اس کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتی ہے تمہیں قرب دلانے کے لیے وہ ہے تقوی منکم، جو جتنا متقی و پرہیزگار ہے، تقوی کے ساتھ، حلال روزی کے ساتھ، حلال پیسے کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر قربانی کرے گا تو یہ قربانی اس کی نجات کا ذریعہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سیدنا حابیل کا واقعہ اللہ پاک نے اس لیے بیان فرمایا، دو بھائی تھے، دونوں نے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، قابیل نے دھمکی دی حابیل کو تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل کے الفاظ قرآن میں ہمیشہ کے لیے نقل کر دیے گئے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی تو نے بھی قربانی پیش کی تھی، میں نے بھی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اسپرٹ کے ساتھ، اسی تقوی کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے بھی بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔